لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم غلام حیدر بھٹی ابن غلام رسول بھٹی کے لیے. اللهم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ہم انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر انہیں گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے. گنیں گے تو تب جب ہم ان سے آشنا اور واقف ہوں. کتنی ہی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں وہ ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور ہر نعمت اپنی جگہ پر بیش بہا ہے، بلکہ بے بہا ہے. اس کی قیمت ہم معین نہیں کر سکتے، اگرچہ ہم اس کی قدر نہیں جانتے ہیں جب تک اس سے محروم نہیں ہو جاتے ہیں. جب تک اس نعمت سے محروم نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم ہوتی ہے. ہماری مثال اس مچھلی کی ہے جو پانی میں تیر رہی ہے. اسے پانی کی قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب اسے پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیا جائے، تو تڑپ تڑپ کے اچھل اچھل کر کے پانی کی قیمت کو کا اعلان کرتی ہے. لیکن اللہ کی یہ ساری نعمتیں یکساں نہیں ہیں، کچھ کی قیمت زیادہ ہے، کچھ کی قیمت کم ہے. مٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، سونا بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر دونوں کی قیمت یکساں نہیں ہے. اللہ کی تمام نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے جو تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے، وہ ہے نعمت ہدایت. نعمت ہدایت. آپ کمپیوٹر لے کر کے آئے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کمپیوٹر کو چلایا کیسے جائے گا، بیکار ہے نا آپ کے لیے. یہ جو ہے ڈبہ ہے، بہترین گاڑی آپ کے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ہے، آپ کو راستہ ہی نہیں معلوم جانا کدھر ہے، بیکار ہے آپ کے لیے وہ. تو نعمت ہدایت ہر نعمت سے بڑھ کر کے ہے. پروردگار نے ہمیں جہاں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں وہیں ہمیں نعمت ہدایت سے بھی سرفراز کیا ہے. اب اگر نعمت ہدایت کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیں کہ ہدایت کتنی بڑی فضیلت ہے، اور جو ہادی بن جاتا ہے وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہوتا ہے. تو ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناؤں, جو مولا نے خیبر کی جو یہ جو ہے مولا کائنات سے خطاب کر کے پیغمبر نے خیبر میں بیان فرمائی تھی. آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ حضرت امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت خیبر میں کیا ہے, تو کہے گا, کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے پتھر پہ دین کا علم گاڑ دیا, کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو ہے مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑ دیا, کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ باب خیبر کو دو انگلیوں سے اکھاڑ لیا. یہی عام طور سے بیان کی جاتی ہیں نا فضیلتیں, وہ جو ہے مشہور ربائی کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, مرحب سے پہلوان کو پچھاڑا کس نے, اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود, بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. تو یہ تین فضیلتیں, چار فضیلتیں, خود علم کا مل جانا بھی ایک بہت بڑی فضیلت تھی, کیونکہ علم اپنے ساتھ بہت ساری سندیں لے کر کے آتا تھا کہ اگر یہ ہے تو یہ ہیں, آپ مرد ہیں, کرار ہیں, غیر فرار ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ رسول سے یہ محبت کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھیں. لیکن ایک فضیلت خیبر کی وہ ہے جو سب پر بھاری ہے. جس وقت پیغمبر نے مولا کو علم دے دیا اور جب علی علم لے کر کے چل رہے تھے, جو جملہ خطاب کیا ہے مولا سے پیغمبر اسلام نے, وہ جملہ مولا کائنات کی اس اصلی فضیلت کو بھی بیان کرتا ہے اور اسی جملے سے اسلامی جہاد کا فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہے؟ آیا اسلامی جہاد کا مقصد ملک کی توسیع ہے؟ آیا اسلامی جہاد کا مقصد اپنی برتری جتانا ہے؟ آیا اسلامی جہاد کا مقصد خون ریزی ہے؟ آیا اسلامی جہاد کا مقصد دوسروں کے قدرتی ذخائر پہ قبضہ کر لینا ہے؟ آیا اسلامی جہاد کا مقصد دوسری قوموں کو اپنا غلام بنا لینا ہے؟ تو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے. جس وقت علم مولا کو دے چکے پیغمبر تو خطاب کر کے کہتے, یا علی لئن یہدی اللہ بکا رجلا خیر لکا من الدنیا وما فیہا.
علی, اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بھٹکے ہوئے انسان کو راستے پہ لگا دے, کسی ایک انسان کی اگر ہدایت کر دے, تمہارے لیے کائنات کی تمام نعمتوں اور تمام فضیلتوں سے یہ چیز بہتر ہے. ساری فضیلتیں ایک طرف اور علی کا ہادی اور رہنما ہونا ایک طرف ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. نعمت ہدایت اتنی اہم نعمت ہے. نعمت ہدایت وہ عظیم نعمت ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں گئے ہیں اس کو رہنمائی کرنے کے لیے, اسے خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے, اپنے پروردگار کا یہ جو ہے بندہ بنانے کے لیے, تو فرعون تجاہل عارفانہ سے انجان بن کر کے کہا, جانتا تو تھا, انجان بن کے کہتا ہے, من ربکم یا موسیٰ, یہ تمہارا رب ہے کون تم جس کی طرف بلا رہے ہو؟ جو اپنے رب کا تعارف کرایا ہے جناب موسیٰ نے تو دو جملے کہتا, ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو جس اوزار کی ضرورت تھی وہ اسے عطا کیا ہے اور اس کے بعد اس اوزار کا چلانا بھی سکھایا ہے. اوزار اگر مل گیا ہے اور اوزار کو چلانا آپ کو نہیں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اوزار آپ کے لیے بیکار ہے. خدا بند عالم نے جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ عطا کیا اور اس کے بعد اس کا استعمال سکھایا. بچہ پیدا ہو گیا, اللہ نے بچے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے نا, غذا کی ضرورت ہے, جب بچہ دنیا میں آیا ادھر ماں کے سینے میں اس کی رضا پیدا کر دی, ماں نے کیا کیا, اس کے بعد دودھ پینے کے لیے اس بچے کو جو ہے وہ دہن دے دیا, جتنے اوزار چاہیے تھے سب فراہم کر دیے, ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا, اس کے پاس منہ بھی موجود ہے, دہن موجود ہے, لیکن जब तक बच्चा दहन चलाएगा नहीं, मुंह चलाएगा नहीं जब तक, तब तक दूध उसके पेट में पहुंचेगा नहीं। ये मुंह चलाना उसको किसने सिखाया? किसने सिखाया? मां ने सिखाया? अभी तो मां की आवाज सुनने के लायक भी बच्चा नहीं हुआ है, बाप ने सिखाया? ये परवरदिगार है कि आता कुल्ल शैन खल्कहू सुम्मा हदा, जिसे जिस चीज की जरूरत थी वो भी दिया और उसका इस्तेमाल करना भी सिखाया है। खुदा बंदे आलम ने हिदायत बशर का दो तरीका, दो इंतजाम किया, एक हिदायत तकवीनी और एक हिदायत तशरीई। तकवीनी यानी हमारे वजूद के अंदर, कोई अलग से मुअल्लिम नहीं आया, हमारे वजूद के अंदर उसने इस तरीके से एक ये जो है निजाम बनाया, सिस्टम बनाया कि बच्चा खुद बखुद। तशरीई यानी बाहर से कोई हमें सिखाए, एक टीचर, एक मुअल्लिम, मां बाप, वालिदैन, आलिम दीन, इमाम, नबी, पैगंबर, ये हिदायत तशरीई है। हिदायत तकवीन खुदा ने खुद बराह रास्त डायरेक्ट। अल्लाह ने हिदायत तकवीनी का भी इंतजाम किया और हिदायत तशरीई का भी इंतजाम किया। हिदायत तशरीई के सिलसिले में खुदा बंदे आलम फरमा रहा है कि वजअलना हुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, कुछ ऐसे बंदे हमारे हैं जिनको हमने इमाम बनाया है, जिनको हमने इमाम, इमाम बनने के बाद वो क्या करते हैं, यहदूना बेअम्रिना, वो हमारे अम्र के मुताबिक लोगों की हिदायत करते हैं, लोगों को बताते हैं कि अगर तुम अच्छी जिंदगी चाहते हो, कामयाब जिंदगी चाहते हो, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब, तो तुम्हें किस तरह से जीना है, तुम्हारा तर्ज जिंदगी क्या होना चाहिए, तुम्हारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, किन चीजों को तुम्हें अपनाना है और किन चीजों से तुम्हें अपने को दूर रखना है। यादूना बेअम्रिना, ये हमारे बंदे, औहैना इलैहिम फिअल खैरात, जितने भी अच्छे काम हैं हमने इन बंदों को उन सब से आगाह कर दिया है, इनको जो है बता दिया, इनको बता दिया है इकाम सलात, नमाज को कायम करना, इनको बता दिया है ईता अज जकात, इकाम सलात, उस रिश्ते को बयान कर रहा है जो बंदे और खुदा के दरमियान है। ईता अज जकात उस रिश्ते को बयान कर रहा है जो बंदे और बंदे के दरमियान है, यानी उनको हमने बता दिया कि क्योंकि हमारी जिंदगी के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके दो ही महवर हैं, या हमारा हम कुछ काम करते हैं अल्लाह से जिसका ताल्लुक है, नमाज पढ़ते हैं अल्लाह से ताल्लुक, हज करते हैं अल्लाह से ताल्लुक, और कुछ चीजें वो हैं जो अल्लाह के बंदों से ताल्लुक रखती हैं, अल्लाह के बंदों की खिदमत करना, उनके साथ ताउन करना, भूखों का पेट भरना, गिरतों को संभाल लेना, हमने इन तमाम चीजों की उन्हें वही कर दी है, उन्हें आगाह कर दिया है। इमामत बशरियत का सबसे बड़ा दर्जा है, आखिरी मंजिल है जहां के ऊपर इंसान पहुंच सकता है। इमामत का दर्जा रसालत और नबूवत से भी बढ़ता है। मैं नहीं कहता, कुरान गवाह है कि जनाब इब्राहिम रसूल थे, खलील थे, खलील खुदा थे जनाब इब्राहिम, खुल्लत के दर्जे पर फायज हो चुके थे, नबूवत के दर्जे पर फायज हो चुके थे, उसके बाद उन्हें इम्तिहान में कामयाबी के बाद इमामत का दर्जा मिला। वह रब तला इब्राहिम मा रब हू फातम महुन्ना काला इन्नी जायलो कलिन्ना से इमामा, रसालत मिल चुकी थी, नबूवत मिल चुकी थी, खुल्लत मिल चुकी थी, फिर दोबारा इनका इम्तिहान हुआ, जब उस इम्तिहान में इब्राहिम पास हो गए तो परवरदगार ने कहा हम तुम्हें इमाम बना। कुछ अंबिया वो थे जो फकत नबी थे, इमाम नहीं थे, कुछ अंबिया वो थे जो नबी भी इमाम भी, जनाब इब्राहिम नबूवत के भी हामिल, इमामत के भी हामिल। हमारे नबी
मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रिसालत के दर्जे पर भी फायज हैं और इमामत के दर्जे पर भी फायज हैं। रिसालत यानी पैगाम को पहुंचा देना, इमामत पैगाम को नाफिस कराना, दो चीजें होती है ना। फर्ज कीजिए कि किसी को ऑर्डर दे करके भेजा जाए कि आप जाएं आईसी में, अलहादी स्कूल में, वहाँ के ऊपर ये पैगाम पहुँचा दें कि जितने भी तालिबात, जितने भी टीचर्स आएंगे सब बाहिजाब आएंगी। आए, उन्होंने पैगाम दिया, पैगाम देने के बाद खुदा हाफिज़ चले गए। और एक को भेजा जाता है कि आप पैगाम पहुँचाएं भी और इस कानून को नाफिज भी करवाएं, इसको नाफिज करवाएं। तो ये जो है नफाज एक अलग जिम्मेदारी है, पैगाम को पहुंचा देना एक अलग जिम्मेदारी, पैगाम को पहचाना ये जो है रसूलों का काम होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग कह देते थे। हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि हम आप तक पहुंचा दें, आप माने चाहे ना माने, अमल करें या ना करें। लेकिन इमामत वो दर्जा है जहां पर ये जो है नफाज शामिल है, नाफिज कराना। तो हमने कुछ बंदों को ये इमामत का दर्जा दिया। क्यों इमामत का दर्जा? क्या इनमें खसूसियत थी जिसके बिना पर हमने इनको इमामत का दर्जा दिया? देखिए, वो कसौटी जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है किसी को फजीलत देने के लिए, तो हमारे यहाँ भी आमतौर से होता है ना, फलां साहब बहुत बड़े आदमी हैं, फलां साहब छोटे हैं, फलां साहब दरमियाने दर्जे के हैं। हम जब लोगों को बड़ा छोटा बनाते हैं तो कुछ कुछ कसौटी हमारे पास भी होती, कुछ मेयार होता है ना। हमारा मेयार क्या है? अगर पैसा ज़्यादा है तो बहुत बड़े आदमी है, अगर उनके पास कोई ओहदा और मनसब बहुत बड़ा है तो ये जो है बड़े आदमी, और अगर बेचारे के पास मामूली पैसा है, घर बार मामूली इस किस्म का है तो वो क्या होता है? छोटा आदमी होता है। बड़े आदमी, छोटे आदमी, बड़ी सोसाइटी वाले और छोटी सोसाइटी वाले, मेयार तो यही रखा जाता है। अल्लाह के यहाँ बरतरी का मेयार क्या है? अल्लाह के यहां बरतरी का मेयार यह नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है। अल्लाह के यहां बरतरी का मेयार यह नहीं है कि आपका मकान कैसा है, आपकी गाड़ी कैसी है, आपका ओहदा क्या है, आप चपरासी हैं, डायरेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, ये जो है प्रेसिडेंट हैं। इससे अल्लाह के यहां बरतरी का तायुन नहीं होता है। अल्लाह के यहां बरतरी का तायुन यह है कि अल्लाह से कितना आप वाबस्ता है, बंदगी कितनी पाई जाती है। कानू लना आबिदीन, हमने जो इन्हें दर्जा दिया इसलिए दिया है कि ये बंदगी का बेहतरीन नमूना है। इनकी पूरी जिंदगी हमारी बंदगी ही में सर्फ होती है। एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आम इंसानों की बारी जब आती कहते इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, खुदा के नजदीक वो तुम्हारे सबसे ज़्यादा मुकर्रम है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। लेकिन इमामत का दर्जा आता है तो फिर तकवे पर इक्तफा नहीं है, अब सिर्फ तकवे पर इक्तफा नहीं है, अब्दियत की मंजिल, सबसे बड़ा दर्जा जो है वो अब्दियत का दर्जा है, बंदगी का दर्जा है। जब खुदा अपने पैगम्बर को मेराज पर ले गया तो जिस सिफत से नवाजा है, रसूल नहीं कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने अब्द को ले गया, बंदे को मेराज है ना, जहां वो मेराज है वहां पर अलकाब की भी तो मेराज होनी चाहिए। सबसे बड़ा लकब एक बंदे के लिए क्या है? अब्द हो जाना है। इसीलिए इमाम फरमाते हैं कफा भी फखरन अन तकून ली रब्बा व अन अकून लका अब्दा, पालने वाले मेरे फख्र के लिए यही काफी है कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं। बंदगी सबसे बड़े फख्र की चीज है। तो जो चीज वहां पर परवरदिगार के यहां नापी जाती है वो क्या है कि कितना आपका खुदा से ताल्लुक है, कितनी नमाज पढ़ाई ये मेयार नहीं है, कितना रोजा रखा, क्योंकि नमाज और रोजे पढ़ तो लिया, रख तो लिया, आया ये खुदा के लिए है या नफ्स के लिए? कभी कभी नमाज पढ़ते हैं आदतन, आदत पड़ी हुई नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की आदत सब रख रहे हैं, हमें भी रखना है, हत्ता उस वक्त भी रखेंगे जब खुदा मना करता है कि मत रखो। होता है ना, खुदा मना कर रहा है भाई बीमार हैं और ये रोजा वाकयन आपके लिए नुकसान, वाकयन नुकसानदेह है, वहमन नहीं। आखिर बाद लोगों को वहम हो जाता है कि रोजा हमारे लिए नुकसानदेह है, वहम है। या बात डॉक्टर कह देते हैं, वो डॉक्टर जो रोजे के कायल ही नहीं है, जो डॉक्टर रोजे का कायल ही नहीं है उससे क्या पूछना है, जो मुख्तलिफ बहानों से लोगों को रोजे से रोकना चाहता है। अक्सर देखते रहते हैं नेट वगैरह के बाद डॉक्टरों के नजरिया नहीं, नहीं रोजा किसी को नहीं रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब पानी नहीं पहुंचता है तो ये किडनी के अंदर ये जो है क्रिस्टल बन जाते हैं और क्या हो जाता है, और क्या हो जाता है, आला हो जाता है, भला हो जाता है। अरे भाई آپ خدا سے زیادہ ہماری کڈنی سے واقف ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کسی خاص آدمی کے لیے ہو, اس کی کڈنی پہلے سے ڈیمیج ہے, اس کو پانی کی ضرورت ہے, وہ الگ سی چیز ہے, لیکن سب کے لیے آپ نے قانون نافذ کر دیا. اگر سب کے لیے ہوتا, جس نے کڈنی بنایا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. کڈنی بنانے والا کہتا ہے روزہ رکھو, تو وہ ڈاکٹر اگر ہم سے کہہ دے جس کو واقعی مہارت بھی حاصل ہے اور مہارت کے ساتھ ساتھ وہ روزے کا خدا کا دین کا قائل بھی, دین کا مذاق ہی پہلے ہی سے اڑا رہا ہے, اس سے ہم جا کے پوچھیں ہم روزہ رکھیں. تو اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہاں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. نہ صرف کہ روزہ اب واجب نہیں ہے, اب روزہ رکھنا حرام. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آخر بعد میں رکھنا مشکل ہو جائے. اتا فرعون, اللہ نے مومنوں کے لیے, مومنوں میں مومنات اور مومنین دونوں شامل ہیں نا, آمنو میں مخصوص جو ہے عورتوں سے نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے آسیہ جو ہے نمونے عمل اور آئیڈیل ہے, عورتوں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں اور مردوں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں. ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأت فرعون, کب ہیں آئیڈیل آسیہ آئیڈیل کب ہیں؟ اس وقت آئیڈیل ہیں جب آسیہ نے اپنے کو ذات خدا میں فنا کر دیا, جب تمام چیزوں سے آسیہ نے اپنا تعلق توڑ کر کے اپنے کو اللہ سے جوڑ لیا. آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے نا, وہ فرعون جو اپنے کو خدا کہہ رہا ہے, ایسا بڑا بادشاہ, ایسا بڑا حاکم, بہترین محل, بہترین کھانا, بہترین کپڑا, بہترین زیور, کنیزیں, غلام, جو ایک آئیڈیل زندگی لوگ سوچ سکتے ہیں دنیا میں, وہ سب کچھ تو وہاں پر حاصل ہے نا. ایک دفعہ آسیہ نے اپنے کو سب سے توڑ لیا, ہمیں یہ محل نہیں چاہیے, ہمیں یہ دولت نہیں چاہیے, ہمیں یہ زیورات نہیں چاہیے, ہمیں یہ کپڑا نہیں چاہیے. رب اذ قالت, کب وہ آئیڈیل بنی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وسوء عمله ونجنی من القوم الظالمین. جب آسیہ نے یہ کہا کہ پالنے والے اپنے پاس جنت میں ایک گھر مجھے دے دے اور مجھے فرعون اس کی بدکاریوں اس پوری قوم سے نجات دے دے, خدایا ہمیں یہ محل نہیں چاہیے, ہمیں یہ زیورات نہیں چاہیے, ہمیں یہ غلام و کنیز نہیں چاہیے, ہمیں یہ عیش و آرام نہیں چاہیے, ہمیں اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ تیری ذات ہے, حتیٰ خدایا ہمیں وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس کا تعلق تجھ سے نہ ہو, وہ جنت بھی ہمیں نہیں چاہیے. رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ, اپنے پاس, ہر جنت نہیں, ہر جنت نہیں چاہیے ہمیں, وہ جنت جس کا تعلق تجھ سے ہو. ملکہ تھی, یہ جملہ کہنے کا, خدا سے اپنے کو جوڑنے کی اسے قیمت ادا کرنے. ہم لوگوں کی طرح سے نہیں کہ نعرے تو ہم لوگ لگا دیتے ہیں, عمل کا موقع آتا ہے پھر پھوٹ لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, خوب جھوم جھوم کر کے مختلف طرز میں, مختلف لہن میں, مٹھیاں بھیچ بھیچ کر کے اللہ اکبر نعرے تکبیر. لیکن جب عمل کا موقع آتا, اللہ اکبر کا معنی کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے, یہی معنی ہے نا, سب سے بڑا. اللہ فقط بڑا نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو صاحبان آپ کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں اپنے آنے ہیں, کیا آپ کی نگاہ میں ایک صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں, آپ کس کے یہاں جائیں گے, چھوٹے کے یا یہ جو ہے بڑے کے یہاں؟ یہ کہہ رہا بیٹھو, یہ کہہ رہا جاؤ, کرنا تو ایک ہی کام, دونوں کام تو نہیں کر سکتے, یا بیٹھیں گے یا جائیں گے, دو کام تو نہیں کر سکتے. اب ڈالر کا، گھر کا فاصلہ دونوں کا ایک، کام کی نوعیت، کیفیت، ٹائمنگ سب ایک، آپ کون سا انتخاب کرتے ہیں؟ ایک لاکھ والا یا پانچ لاکھ والا؟ پانچ لاکھ والا انتخاب کرتے ہیں نا، بہت ہی سادی بات ہے. ہمیشہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں. ہم نے زبان سے تو کہہ دیا اللہ اکبر جب امتحان کی منزل آئی. خدا کچھ چاہ رہا ہے، دوسرے لوگ کچھ چاہ رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے یہ کام کرو، ہمارا باس کہہ رہا ہے نہیں یہ کام کرو. اب یہاں تو معلوم ہوگا نا کون اکبر ہے. اگر واقعا ہمارا نفس کسی اور کام کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، خدا کسی اور کام کی طرف لے جا رہا ہے. صبح ہے، رات میں دیر سے سوئے ہیں، نیند گہری ہے، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد سے مؤذن نے اذان دینا شروع کیا یا الارم بجنے لگا، نفس کہتا ہے سوتے رہو، خدا کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ. یہاں پہ دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں. اٹھیں، اگر اٹھ گئے تو گویا اللہ بڑا ہے، نہ اٹھے نفس بڑا ہے. نامحرم موجود ہے، نفس کہہ رہا ہے اسے دیکھو، خوبصورت چہرہ اسے دیکھو، خدا کہہ رہا ہے مت دیکھو، کیا کریں گے. بزنس ڈیل ہے، نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بول دو، کوئی بات نہیں چلے گا معاملہ. اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولو. بہت سارے مقامات آتے ہیں نا، نفس کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کچھ کہہ رہا ہے. اگر ہم نے اللہ کی بات مان لی اس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا ہے، اور اگر نفس کی بات مان لی اس کا مطلب ہے کہ نفس بڑا ہے. تو دعوے تو ہم بھی کرتے ہیں اللہ اکبر، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی جا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ واقعا کیا بندگی خدا کی بنا پہ نماز ہے؟ کبھی حج کیا جاتا ہے اپنا اعتبار مارکیٹ میں قائم کرنے کے لیے. عام طور سے حجیوں کا احترام ہوتا ہے نا، ہم یہ حاجی صاحب ہیں، جھوٹ تھوڑی بولیں گے. تو مارکیٹ میں اپنا ایک اعتبار جمانے کے لیے حاجی، اگرچہ قوم بھی اب ہوشیار ہو گئی ہے، اس نے حاجی کے وزن پر ایک قافیہ اور نکال لیا ہے. حاجی کے وزن پہ قافیہ میں نہیں بیان کروں گا، حاجی کے وزن پر ہے. اب وہ حاجی ہو کہو اس نام سے یاد کرتے ہیں. تو نماز اہم نہیں ہے، روزہ اہم نہیں ہے، حج اہم نہیں ہے، خمس و زکات اہم نہیں ہے، چندہ دے دینا، مدد کر دینا اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ اس کا تعلق خدا سے کتنا ہے. وہ نماز جس کا تعلق خدا سے نہ ہو، اس نماز کو خدا ہمارے منہ پر مار دے گا. نہ اس نماز کی کوئی قیمت ہے، نہ اس روزے کی قیمت ہے، نہ کوئی اس حج کی قیمت ہے. تو کانو لنا عابدین، بندگی سب. کیوں ہم نے ان کو یہ منصب دیا؟ اس لیے کہ وہ بندے ہیں ہمارے. کسوٹی جو خدا کے ہاں، فضیلت جو ملتی ہے خدا کے ہاں، عظمت جو خدا کے ہاں ملتی ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے بندگی خدا. جتنا زیادہ ہم بندگی سے قریب ہوتے جائیں گے، اتنی ہی ہماری عظمت نگاہ پروردگار میں بڑھتی جائے گی. جو بندگی کے معراج پہ پہنچ گئے تھے، ان کے قربت کا عالم یہ تھا کہ ان کے قربت کو، فاصلے کو معین نہیں کیا گیا. قاب قوسین او ادنا، اتنی اسے جو ہے وہ قربت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ نے ایسوں کو ہادی بنا. آج کی شب انہی سلسلے یہ امامت کی ایک کڑی کی شہادت کی شب ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی بندگی خدا میں صرف کر دی تھی. یعنی آٹھویں امام، امام علی ابن موسر رضا علیہ الصلات والسلام. امام کی یہ جو ہے ولادت سن 148 ہجری، البتہ بعض روایتوں میں 151 153 کا بھی تذکرہ ہے، جس سال چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے، اسی سال امام کی یہ جو ہے ولادت ہوئی ہے. اور آپ کی شہادت جو ہے سن 203 ہجری میں، ولادت 148، شہادت 203 ہجری میں آپ کی واقع ہوئی ہے. خاندانی سلسلہ باپ کی طرف سے کو معلوم ہی ہے کہ آپ ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں. آپ کی والدہ یہ جو ہے نجمہ خاتون، بلاد مغرب کی رہنے والی تھی. مغرب سے مراد یہ جو یورپ نہیں، مغرب سے مراد یہ الجزائر، مراکش، تونس، یہ علاقہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے بلاد مغرب وہاں کے رہنے والی تھیں. بڑا عظیم واقعہ ہے ان کا, کیونکہ ان ذوات مقدسہ کو خدا بند عالم نے پاک صلب اور پاک رحم میں رکھا ہے. بظاہر آپ کی والدہ جو ہیں وہ کنیز بن کے آئی ہیں, لیکن اب واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوتا ہے کنیزی کو خدا بند عالم نے ایک ذریعہ بنایا تھا پاک صلب تک پاک رحم کو یہ جو ہے پہنچانے کا. وہاں کی رہنے والی ہیں, امام مدینے میں ہیں. ہشام کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے ساتویں امام نے طلب کیا اور کہا کہ ہشام مغرب کا بردہ فروش آیا کہ نہیں آیا. تو زمانے میں خوب بزنس تھا, کاروبار تھا, غلام اور کنیز لا کر کے بیچے جاتے تھے. اسلام کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس نظام کو ختم کیا جائے مگر تدریجن, کیونکہ اچانک اگر اسلام نظام کو ختم کر دیتا تو پورا سسٹم بیٹھ جاتا, اور سب سے زیادہ نقصان اگر ہوتا تو غلاموں اور کنیزوں ہی کو ہوتا, کیونکہ غلام اور کنیزوں کو اگر اچانک آزاد کر دیا تو جاتے کہاں, نہ ان کے پاس روزگار, نہ ان کے پاس مکان, نہ گھر, نہ خاندان, نہ قبیلہ, کچھ نہیں. ان کا حامی کون ہوتا, ان کو سہارا کون دیتا, مددگار کون ہوتا. اسلام کی پوری کوشش ہے کہ تدریجن ان کو آزاد کیا جائے. ان کی آزادی کے لیے تاکید کی گئی, ثواب لکھا گیا اگر تم نے آزاد کر دیا. حتیٰ جب نیکی کی فہرست بیان کی گئی کہ نیکی کیا ہے اور آپ کو مالی جہاد کہاں کہاں صرف کرنا ہے, ایک حصہ یہ تھا غلاموں کی آزادی کے لیے. ہم اگر کوئی یہ جو ہے گناہ کرتے تو کفارے کے طور پر کیا ہے, 10 غلام کو آزاد کرو, 60 غلام کو آزاد کرو, 5 غلام کو آزاد کرو. گناہ ہم اللہ کا کر رہے ہیں, جرمانے کے طور پر نہ آپ سے سونا مانگا گیا, نہ آپ سے چاندی مانگا, کیا مانگا گیا, غلاموں کو آزاد کر دیجئے. تو اس سے ہوتا ہے کہ اسلام غلامی کا قائل نہیں ہے, لیکن اس زمانے کے حالات کے مطابق فوراً اور اچانک اس سسٹم کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا, تدریجاً. ہاں, جو چیز غلاموں کو سب سے زیادہ ستاتی تھی وہ ان پر ہونے والا ظلم تھا, ان پر ہونے والا ظلم تھا. اسلام نے آتے ہی ظلم پہ لگا دی پابندی فوراً. غلامی کنیزی کے نظام کو نہیں ختم کیا مگر ظلم پر پابندی لگا دی, ان کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا. غلاموں کو جو چیز ستاتی تھی وہ ظلم ہے, ورنہ کام کرنا ظاہر سے آج بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں. وہ غلام ہوتے تھے 24 گھنٹے کے, ہم غلام 8 گھنٹے کے ہوتے ہیں. 8 گھنٹے کو تو ہوتے ہیں نا, یس باس یس باس یس باس یس سر, صبح سے شام تک غلامی ہی تو ہے اور کیا ہے. مگر اس کو خوشی خوشی کرتے کیوں, جب محسوس کر لیتے کہ ظلم نہیں ہوتا ہے. برا وہاں لگتا ہے جہاں ظلم ہوتا ہو. اسلام نے آتے ہی جس چیز کے اوپر پابندی لگا دی وہ پابندی ہے کہ تم اپنے غلام یا اپنے کنیز کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے. اور پھر آہستہ آہستہ بہرحال امام نے پوچھا ہے شام سے, کیا مغرب کا بردہ فروش آ گیا؟ ہے شام نے کہا کہ نہیں مولا, جہاں تک میری اطلاع ہے نہیں. امام نے کہا نہیں, آ گیا ہے. اب یہ دیکھیں پورا یہ جو ہے نظام قدرت ہے. امام ہشام کے ساتھ آتے ہیں وہاں پر جہاں کے اوپر غلام اور کنیز لا کر کے بیچے جاتے تھے. پوری جو ہے مارکیٹ ہوتی تھی وہاں کے اوپر بیچے جاتے تھے. امام وہاں گئے, پوچھا کہ یہ جو ہے مغرب کا بردہ فروش غلاموں کا کاروبار کرنے والا آ گیا؟ ان کا ہاں آ گیا ہے, فلاں جگہ پر ہے. امام ہشام کے ساتھ وہاں پہنچے, اس سے پوچھا کہ ہم کچھ کنیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. کہاں کنیزیں ہیں؟ 1 کنیز 2 کنیز 3 کنیز سب کو دیکھا. امام نے کہا یہ نہیں, کیونکہ امام کنیز خریدنے نہیں گئے ہیں, امامت کی ماں کو لانے کے لیے گئے. سب کو انکار کر دیا. امام نے کہا کوئی اور ہے؟ کہاں, ایک اور ہے مگر وہ بیمار ہے. کہا اسے لاؤ. کہا نہیں, اسے میں نہیں لا سکتا. تیار نہیں ہوا کہ امام واپس چلے گئے. دوسرے دن ہشام کو پھر بھیجا, ایک بھاری رقم دے کر کے بھیجا. کہا جس قیمت پہ ہو سکے اسے لاؤ, جس قیمت پر بھی ہو سکے. ہشام آئے, کافی اس سے منت سماجت کیا, خیر وہ تیار ہو گیا دینے کے لیے. کہا پوچھا یہ بتاؤ جو کل تمہارے ساتھ آئے تھے وہ کون تھے, وہ کون تھے جو کل تمہارے ساتھ آئے تھے؟ پہلے ہشام نے ٹالنا چاہا, پھر اس کا بتایا کہ وہ بنی ہاشم کے ایک فرد ہے, فلاں ہیں. ان کا نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کنیز کا ماجرا بڑا عجیب ہے. میں نے اسے مغرب کے دور دراز ترین علاقوں سے حاصل کیا تھا. جب میں اس کو لے کر کے آ رہا تھا میرا خیال تھا کہ میں اس کو اپنے لیے رکھوں گا. جب میں لے کر کے آ رہا تھا تو ایک ایسی عورت سے میری ملاقات ہوئی جو کتاب کی ماہر تھی, اہل کتاب سے اس کا تعلق تھا, تورات و انجیل وغیرہ کی ایکسپرٹ اور ماہر تھی. جیسے ہی اس کی نگاہ اس چہرے پر پڑی اس کنیز کے, اس نے کہا خبردار اس کنیز کے قریب مت جانا, اس سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو پوری کائنات کا حاکم ہوگا. پوری دنیا کا حاکم ہوگا، ایک ایسا عظیم بچہ اس سے پیدا ہونے والا ہے، اللہ نے اپنے اسے خاص بندے کے لیے چنا ہے، اس کے قریب جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ میں اس کے قریب نہیں گیا ابھی تک، اس کو خیر لے کر کے وہ آئے گھر۔ یہ تھی جناب نجمہ خاتون، ان سے امام علی و رضا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ جناب نجمہ فرماتی ہے جس وقت امام ہمارے بطن میں تھے، ہمارے پیٹ میں تھے، عام طور سے جب خواتین امید سے ہوتی ہیں تو ان کو ایک بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، ایک بوجھ کا احساس ہوتا ہے، ایک سختی کا دور ہوتا ہے، ان کا ہمیں بالکل بوجھ کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں ایام حمل کی جو سختیاں ہوتی تھیں ان کا احساس نہیں ہوتا ہے تھا۔ جس وقت ولادت امام کی ہوئی ہے، جناب نجمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا اور چہرے کو آسمان کی طرف کر کے کچھ زیر لب کہا جسے میں سمجھ نہ سکی۔ جب ساتویں امام آئے، جناب نجمہ نے کہا کہ واقعی بچے کا عجب واقعہ میں نے دیکھا۔ کہا نجمہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ ولی خدا ہے جس نے تمہارے بطن سے جنم لیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام کی زندگی کو آپ اٹھا کر کر کے دیکھیں، امام کا علم، امام کا تقویٰ، امام کی عبادت، امام کا زہد، امام کی سخاوت، جتنے بھی افراد اس زمانے میں پائے جاتے تھے سب سے برتر، عالم الناس، اشجع الناس، ازہد الناس، اتقی الناس، یہ صرف دوستوں نے لقب نہیں دیا ہے، ہمارے ائمہ علیہ السلام کے اکثر القاب وہ ہیں جو دشمنوں نے لقب دیا ہے۔ دوست لقب دے دیتے کوئی بہت بڑی بات نہیں نہ ہوتی ہے، محبت کرتے دوست کسی کو لقب دے دیتے ہیں، حجت الاسلام لکھ دیا، آیت اللہ لکھ دیا، کچھ بھی جو اچھا لگا لقب لکھ دیتے ہیں نا، علامہ لکھ دیا، نہیں، لقب کس نے دیا ہے؟ دشمنوں نے لقب دیا ہے۔ جب دشمنوں نے لقب دیا، یہ فقط لقب نہیں ہے، یہ القاب اپنے ہمراہ ایک حقیقت کو اپنے ہمراہ رکھتے ہیں۔ جب لوگوں نے ان کے کثرت علم کو دیکھا تو کہا عالم الناس، جب کثرت عبادت کو دیکھا تو کہا اعبد الناس، اشجع الناس۔ رجا بن زحاق وہ شخص ہے جسے مامون نے بھیجا تھا مدینہ امام کو لانے کے لیے، زبردستی لائے تھے امام کو اٹھا کر کے نا، جب رجا ابن زحاق واپس آیا ہے اور واپس آنے کے بعد مامون سے سفر کے حالات بیان کرتا، امام کے بارے میں کہتا ہے کہ ھذا عالم الناس و ازہدہم و اعبدہم، مدینے سے مرو تک، خراسان تک، اس سفر میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی متقی و پرہیزگار و زاہد نہیں ہے۔ خود جس وقت مامون نے امام کی ولی عہدی کو بنی عباس کے درمیان سن 200 ہجری میں اعلان کیا ہے تو جو جملہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آل عباس اور آل علی میں ایک ایک کو کھنگالا ہے، ان سے برتر، ان سے بہتر علم کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، طہارت نفس کے میدان میں ہم نے نہیں پایا۔ مامون جب لے کر کے آئے ہیں امام، آنے کے بعد پیشکش کرتا ہے کہ ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خلافت آپ کے حوالے کر دوں، میں خلافت آپ کو دے دوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ امام جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو خلافت سے اتنی رغبت ہے کہ اس کے خاطر اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اس نے اسی خلافت کے خاطر ابو سرایا سے جنگ کے دوران اپنے 200,000 فوجیوں کو قربان کر دیا، ایک دو نہیں، کتنی جنگیں لڑی ہیں، کتنا خون بہایا ہے، یہ دینا نہیں چاہتا ہے۔ ایک دفعہ البتہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آپ اس کے حقدار ہیں اور آپ نے آپ کو مقرر کیا، کہتا ہے میں یہ حکومت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ حکومت اور خلافت اللہ نے تمہیں دی تھی، اگر یہ تمہاری چیز اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی اور کو دے دو۔ اللہ نے نبی کسی کو بنایا تو کیا وہ کسی اور کو جو ہے نبی بنا سکتا ہے؟ کہ اللہ نے یہ منصب ہمیں دیا تھا، ہم تمہیں دے رہے ہیں، اگر یہ خلافت اللہ نے تمہیں دی تھی تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو بخش دو، اور اگر اللہ نے تمہیں دیا ہی نہیں ہے، جس کے تم مالک ہی نہیں ہو، اسے تم دوسروں کو کیا دے سکتے ہو؟ حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ تو نہیں نہ ہوتا، جو چیز تمہاری ہے ہی نہیں وہ تم اسے بخشو گے کیا؟ اس کے بعد مسئلہ یہ جو ہے آتا ہے، یہ جو ہے ولایت اہدی کا، وقت نہیں ہے چونکہ ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے مجلس پڑھنے کے لیے اور سمیٹنا ہے اپنی گفتگو کو، ولایت اہدی کا موقع آتا ہے۔ ابھی امام نے خلافت کو کیوں نہیں قبول کیا؟ پہلی بات تو یہ عرض کر دیا کہ وہ دینے کو تیار ہی نہیں تھا، اگر امام ہاں کہہ دیتے تو دیتا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت امام خلافت کو قبول کر لیتے، خلافت کو قبول کر لینا ہی ہنر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تیسری خلافت کے بعد جب مولائے کائنات کے پاس لوگ آئے تھے کہ آپ خلافت کو قبول کر لیں، مولانا نے کیا کہا؟ دعونی ولتمسو غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت مقصد نہیں ہے، خلافت خدمت کا ایک ذریعہ ہے۔ خلافت اس لیے ہے کہ ہم حق کو قائم کر سکیں اور باطل کو یہ جو ہے مٹا سکیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ اس وقت حق کا قائم کرنا آسان کام نہیں ہے، باطل کو مٹانا تقریباً ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ فَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ، اس 25 سال میں راستے بدل گئے ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں، خورشید اسلام بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا ہے۔ ہم جب حق کو قائم کرنا چاہیں گے تم اسے برداشت نہ کر سکو گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، قبلہ تشریف لائیے آگے۔ تم حق کو برداشت نہ کر سکو گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات وہ ہیں کہ ان حالات میں اگر ہم کہتے ہیں ہاں خلافت لے لیتے ہیں تو اصل میں حکومت کی باغ ڈور جو ہے مامون کے ہاتھ میں ہوگی، دکھاوے کے لیے خلیفہ امام ہوں گے۔ نام ہے امام کی حکومت ہے، کام سارا وہ ہوگا جو مامون چاہ رہا ہے۔ لہذا ایسے حالات میں خلافت کا قبول کرنا معقول نہیں تھا، وہ دینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بعد میں کہا اچھا یہ جو ہے ولی عہد بنانا چاہ رہے ہیں، وہ امام نے اس سے بھی انکار کیا تو قتل کی دھمکی دی۔ اگر واقعی خلیفہ بنانا چاہتا تو دھمکی جو ہے وہیں دے دیتا۔ اور اگر وہ امام کو اہل سمجھ رہا ہے خلافت کا، جسے تم اہل خلافت کا سمجھ رہے ہو، ولایت عہدی قبول نہ کرنے کی بنا پر اسے قتل کی دھمکی دے رہے ہو۔ قتل کی دھمکی دینا گواہی ہے اس بات کی کہ وہ خلافت کو دینے میں جو ہے مخلص نہیں تھا، دینا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال امام نے بعض حالات کے تحت مجبوراً، کہ اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں رہ گیا، امام نے ولایت عہد کو قبول کر لیا۔ لیکن جو مقصد مامون کا تھا، امام نے اس کا ایک مقصد بھی پورا نہ ہونے دیا۔ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ اہل بیت جو زہد و تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو چانس ہی نہیں ملا۔ اگر ان کو بھی چانس مل گیا ہوتا، ان کے ہاتھ بھی دولت آ گئی ہوتی، تو پھر یہ جو سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں، پیون لگے کپڑے پہننے کو، جو کہ روٹی کھانے کا جو ماجرا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان تک پہنچا ہی نہیں، مال ہاتھ آیا ہی نہیں۔ اب دیکھو نا محل میں آنے کے بعد کیسا تبدیل ہو گئے، کیونکہ ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے نا، ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ جیسا وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک حاصل نہیں ہے تب تک ہم ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، اگر گناہ کے لیے امکانات نہیں ہیں تو گناہ نہیں کرتے ہیں، مگر امکانات اگر آ جائیں تو۔ سوچ رہا تھا کہ جو اتنے سارے زہد وغیرہ اور تقوی کی باتیں ہیں، اس لیے ہیں کہ ان کو چانس نہیں ملتا ہے گناہ کرنے کا، اگر چانس مل جائے، موقع مل جائے، تو یہ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں۔ لہذا اب امام کو آزمانے کے لیے، اور امام اپنے خیال میں امام کی حقیقت سے لوگوں کو روشناس کرنے کے لیے یہاں پر لایا، اور یہ جو ہے اس عہدے کی پیشکش کی ہے۔ کہ مقولہ ہے فارسی کا کہ آزمودے را آزمودن خطا، کتنی دفعہ آزماؤ گے اس خاندان کو؟ مامون کا باپ امام کے والد کو آزما چکا ہے۔ یہی منصوبہ شخص کشی تو ہمیشہ رہی نا، شخصیت کشی جو ہے وہ شخص کشی سے زیادہ اہم ہے۔ ایک ہے کہ آپ کو قتل کر دے، ایک دفعہ آپ کے کردار کا گلا کاٹ دیا جائے، کردار کشی۔ جس وقت مامون نے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کیا ہوا تھا، امام کو قید خانے میں رکھا تھا، امام کو قید کیا تھا، خب اس نے ایک منصوبہ یہ بنایا کہ ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت عورت کو قید خانے میں بھیج دیا کہ وہ جائے اور جا کر کے امام کو اپنے حسن و جمال کے جال میں یہ جو ہے پھنسا لے۔ اس کا کام ہی یہی تھا، شکار کرنا لوگوں کا، اس کا کام ہی یہی تھا، اس کا فن یہی تھا۔ خوبصورتی بھی تھی، حسن بھی، ناز و ادا و اشوا بھی، اور فن بھی آتا تھا اسے۔ منہ مانگی قیمت دے کر کے ہارون نے اس کو قید خانے میں بھیجا۔ وہ عورت جب آئی سجی سنوری، اپنی تمام یہ جو ہے رانائیوں کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ، دیکھا کہ امام سجدے میں ہے، کہا ٹھیک ہے 2 منٹ 4 منٹ اٹھ ہی جائیں گے، کیونکہ اس نے بہت سارے عابد و زاہد دیکھے تھے، کتنوں ہی کے شیشے زہد کو وہ چکنا چور کر چکی تھی۔ बड़ा उसको घमंड अपने ऊपर भी था, कितनी देर सजदे में रहेंगे, दो चार मिनट, अभी टाइम हमारे पास है, पाँच मिनट, दस मिनट, वक्त गुजरता जा रहा है, दस मिनट, पंद्रह मिनट, एक घंटा, दो घंटा, इमाम है कि सजदे में है, सजदे से सर ही नहीं उठता है, पल पल की खबर हारून को भेजी जा रही, अब क्या हुआ, का इमाम सजदे में औरत बैठी है, का अब क्या हुआ, इमाम सजदे में औरत बैठी है, घंटा और गुजर गया, अब क्या हुआ, इमाम सजदे में औरत बैठी, का अब क्या हुआ, का इमाम भी सजदे में है, वो औरत भी सजदे में है, दोनों सजदे में हैं। गुस्सा आया हारून को, औरत को तलब किया, तुझे काहे के लिए भेजा था, का इस काम के लिए, का पैसे मिल चुके हैं, कहा नक, का जितना चाहा था, कहा उतनी, का फिर ये क्या सुन रहा हूं मैं, तुझे वहां सजदा करने के लिए भेजा था हमने, का हारून जो मंजर मैंने देखा है, अगर वो मंजर तू देख लेता तो ये जुमला न कह, का क्या देखा, का मैंने बड़े जाहिद आबिद देखे हैं, बड़े दुआ करने वाले देखे हैं, बड़े मुनाजात पढ़ने वाले देखे हैं, मगर हमेशा हमने एक तरफा बातें सुनी थी, यहाँ से बंदा खुदा को पुकारता था मगर वहाँ से कोई जवाब मैंने कभी नहीं सुना, ये मंजर तो मैंने यहाँ से देखा, इमाम मूसा कादिम सजदे में सर है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह की तस्वीर पढ़ रहे हैं और वहां से जवाब आ रहा है, लब्बैक लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे बता तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे बंदे, मैंने वहां से कभी जवाब आते नहीं सुना, अरे मैंने खुदा को इतना मेहरबान जमीन वालों पे कभी नहीं देखा था, मैंने सोचा पूरी जिंदगी तो मेरी गुनाहों में गुजर गई है, यह बेहतरीन मौका है तौबा करने का, मैं तौबा करके सजदे में गिर गई, एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आजमाता रहा, आजमाइश करता रहा अपनी, बहरहाल इमाम ने उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो उम्मीदों पर पानी फेर दिया तो अब उसने इमाम को शहीद करने की ठान ली, जहर दगा से इमाम को शहीद कर दिया, आज की शब हमारे इमाम की आखिरी शब है जब उसने जहर दे दिया है इमाम को, हर समा कहते हैं कि इमाम को जब जहर दिया जा चुका है, रात का वक्त है, कासिद को भेजा इमाम ने हमारे घर पर, उसने दक्कुल बाब किया, मैं इमाम की खिदमत में आया, इमाम ने हर समा से कहा, हर समा अब मेरी आखिरी शब है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, देखो हर समा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम्हें हमें गुस्ल कफन देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद एक सफ़ेद खैमा नस्ब हो जाएगा, तुम उसके अंदर ले जा करके बस मेरे जनाजे को रख देना, उसके बाद तुम्हें मेरा जनाजा गुस्ल दिया हुआ, कफन दिया हुआ मिलेगा, मेरा बेटा मदीने से आएगा, मुझे आ करके गुस्ल कफन देगा, देखो ये मलऊन तुमसे कहेगा कि तुम लोगों का अकीदा है कि इमाम को इमाम ही गुस्ल कफन देता है, बताओ इन्हें अब कैसे कौन गुस्ल कफन देगा, तो कह देना जब इमाम आज़ाद होता है तो खुल्लम खुल्ला आकर के इमाम गुस्ल कफन देता है, और जब पाबंद होता है मुकैद होता है तो गैब से इमाम आकर के मख्फियाना तौर पर उसे गुस्ल कफन देता है, देखो हर समा खैमे में झांकने की कोशिश मत करना, वरना जो अजाब, और वो अगर चाहे मामून तो उससे कह देना कि अगर झांकने की कोशिश किया तो जो अजाब तेरे लिए आखिरत में लिखा है वो तुझे दुनिया ही में मिल जाएगा, हर समा देखो जब मेरा इंतकाल हो जाएगा ये मुझे दफन करना चाहेगा इस तरह से कि अपने बाप की कब्र को मेरे लिए किबला बनाने की कोशिश करेगा, वहाँ कितना ही कोशिश करेगा मगर वहाँ कब्र खुद न सकेगी, फिर यह मजबूर हो जाएगा इस तरह से दफन करने के लिए कि मैं इसके बाप के लिए किबला बन जाऊंगा, जैसे जैसे मौला ने फरमाया था वैसे ही वैसा हुआ, देखो हर समा जब कब्र खोदेगी तो कब्र से पानी नमूदार होगा, सफेद मछलियां तैरती नजर आएंगी, थोड़ी देर के बाद पानी खुश्क हो जाएगा, हर समा कहते बेन ही ऐसे ही हुआ, इमाम के जनाजे को बड़े धूमधाम से उठाया गया, क्योंकि मामूम दोहरी चाल चल रहा था, बज़ाहिर ये दिखाता था कि इमाम का चाहने वाला है, लिहाजा बड़े अहतमाम के साथ हज़ारों के मजमे में इमाम के जनाजे की तशरीह हुई और बड़े अहतमाम के साथ इमाम को दफन किया गया, आज हमारे नवे इमाम यतीम हो गए हैं, जी चाहता है कि नवे इमाम की खिदमत में तसलियत अर्ज़ करने के साथ साथ अर्ज़ करूँ, मौला यतीमी बहुत बड़ा दर्द है, आप अपने बाबा से महरूम हो गए हैं, बाप का साया सर से उठ गया है, मौला यकीनन आप उस वक्त मौजूद नहीं थे लेकिन आपके दिल को करार तो आ गया ना, आपको ख़बर तो मिल गई कि आपका बाबा, आपके बाबा का जनाजा बड़ी अजमतों से उठा, बड़ी शान से उठा, अरे आपके बाबा का जनाजा बेगौर کفن پڑا نہ رہا. ہائے کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کیسے سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا. روایتیں کہتی ہیں 11 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلنے لگا ہے, انہیں وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے. جب بیویوں کی نظر ان شہیدوں پر پڑی, ہر بیوی نے اپنے کو اپنے وارثوں کے جنازے پہ گرا دیا. کوئی قاسم کے جنازے پر ہے, کوئی عباس کے جنازے پر ہے, کوئی علی اکبر کے جنازے پہ, ارے زینب کبریٰ اپنے ماجائے حسین کے جنازے پہ ابھی لپٹی ہوئی جنازے سے بین ہی کر رہی تھی. ایک دفعہ زینب کی نگاہ سید سجاد پہ پڑی, دیکھا بڑا عجیب منظر ہے, قریب ہے کہ سید سجاد کی روح پرواز کر جائے. جنازے کو چھوڑ کے بیمار بھتیجے کے پاس آئیں, اے بیٹا سجاد, ارے میں کیا, بیٹا اپنے کو سنبھالو. امام کہتے پھوپھی اما, ارے وہ بیٹا اپنے کو کیسے سنبھالے, دیکھ نہیں رہی ہے نجس لاشیں تو دفن کر دیے گئے لیکن میرے بابا کا پاکیزہ جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے. بیٹا اتنا مجبور ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑیا ہے, میں اپنے بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہماری زندگی خدا کی بندگی میں صرف ہو جائے. مابو تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. معبود جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جن مرحوم کے اصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما, اپنے دامن عفو و رحمت میں جگہ عنایت فرما, ان کے بعد مندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما. بار الہ مراجع اعظام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ. مدد.